بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا. كلام پاک کی جو آیت پڑھی گئی یہ برکت کے لیے، لیکن مفسرین کا اس پہ تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ آیت جو ہے شب برات کے بارے میں ہے یا شب قدر کے بارے میں، لیکن زیادہ چونکہ ترجیح مفسرین نے اس کو شب قدر ہی کے لیے دی ہے، گرچہ کہ بعض آثار سے یہ آیت شب برات ہی کے بارے میں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ سنیے: قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات، کون سی رات ہے؟ یعنی شب قدر میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے، یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مضرتوں سے بچانے کے لیے ان کے لیے ایک چیز بھیج دی جائے جس پہ عمل کریں گے تو تمام قسم کی مضرتوں سے دنیا اور دین کی بچ جائیں گے. اور اس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، فیہا اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے ہو کر طے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے معاملات ہیں سب حکمت والے ہیں، اس میں سب معاملات آ گئے. یہ کمال کی بات ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ورنہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فیہا یفرق کل. قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جو اس انداز کو سمجھتا ہے وہی معنی بتا سکتا ہے، محض ترجمہ کچھ نہیں کرے گا. اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. تو لوگ سمجھیں گے بعض ایسے معاملات ہوں گے جو حکمت والے ہیں، تو اس سے تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نعوذ باللہ بغیر حکمت کی بھی ہوئیں، اس لیے حضرت نے اس میں لکھا ہے حاشیے میں، یعنی سال بھر کے معاملات میں کہ سبھی باحکمت ہیں، جس طور پر اللہ کو کرنا منظور ہو اس طور سے متعین کر دیا جائے، اور ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کو، فرشتوں کو دے کر ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو مرنا ہے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، ساری امور اس رات میں طے ہو جاتے ہیں. ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے. تو یہ آیت تو خیر برکت کے لیے پڑھ دی، اور اس لیے کہ اس آیت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رات جو ہے یہ اس سے مراد شب برات ہے، اور قرآن کا نزول دو طرح سے ہوا ہے. ایک تو قرآن پاک کا نزول شب قدر میں ہوا، اس کی صلاحت خود قرآن پاک میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں شب قدر میں اتارا گیا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے، جس کی تکمیل 23 سال کی مدت میں ہوئی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنے وعظ میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کی بنا نہیں ہے، بلکہ احادیث کی بنا پہ شب برات کے بارے میں عرض کرنا ہے. اور یہ حدیث شریف پڑھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، اذن توصف شعبان فلا تصوم، جب نصف شعبان ہو جائے تو 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. نصف کہاں ہوتا ہے؟ 15 کے بعد کو ہی نصف کہیں گے، ہاں نصف ہو گیا. اگر آپ 14 دن ہو گئے تو کوئی اس کو نصف نہیں کہے گا کہ نصف مہینہ گزر گیا، نہیں ابھی تو 14 دن گزرے، ابھی 1 دن باقی ہے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا زن تصف، تو مراد 15 کے بعد کا ہے کہ 15 کے بعد ہوتا نظر. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پڑھ کر فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث مختصر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان فرمایا. ظاہراً تو اس کا تعلق شعبان سے ہے، مگر اصل میں اس میں رمضان شریف کا ایک حکم ہے، اور چونکہ شعبان کا وقت رمضان شریف کے متصل ہے اس لیے بیان کے لیے اس حدیث کو اختیار کیا گیا. تو آج کچھ شعبان کے احکام بیان ہوں گے اور کچھ رمضان کے بھی آ جائیں گے، اس کے ذمن میں بھی آئیں گے اور ایسے بھی آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے، اذن توصف شعبان فلا تصوموا، آج کل اس کا بڑا رجحان ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جس کو دیکھو وہ ایک بکراتی چھانٹتا رہتا ہے. یہ جو ہے علم حدیث، یہ بہت بڑا علم ہے، ہر ایک کے بس کا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ شدھ بدھ بھی کر لیں، کیونکہ ہر ایک بولتا پھرتا ہے اور آپ کو خامخواہ میں چت کر دے گا کبھی. تو اتنی معلومات ہونی چاہیے. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج کل جس قدر گمراہی پھیلا رہے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے ہر شخص کو علم دین میں تبحر ہونا چاہیے، یعنی خوب گہرائی تک جاؤ. جو علم حاصل کرتے جاؤ اس میں گہرائی تک جاؤ، تبحر تو اسی کو کہتے ہیں، خوب اچھی طرح سے حاصل کرو. تو خیر میں نے چلو اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات ہم لوگ پڑھ لیں. صحیح حدیث اور حسن حدیث اور ضعیف حدیث، یہ تین تو بہت مشہور قسمیں، اور پھر موضوع بھی ہے اور دوسری بھی قسمیں، پھر ہر قسم میں مزید قسمیں، تو ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن بعض موٹی باتیں سمجھ جائیے کہ اصطلاح میں صحیح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں قابل اعتماد اور احادیث کو محفوظ رکھنے والا راوی اپنے جیسے قابل اعتماد اور احادیث کو محفوظ رکھنے والے راوی سے کسی حدیث کو ملی ہوئی سند میں روایت کرتا ہے. اس کی بہت سی شرائط ہیں، اس کے بعد وہ حدیث صحیح کہی جاتی ہے. ایک اتصال سند ہے کہ ہر راوی جو اپنے کسی اور سے سند حاصل کر رہا ہے، روایت حاصل کر رہا ہے، تو وہ سلسلہ پورا پہنچتا ہو، کوئی اس میں سے خالی نہ ہو، خود اسی سے، یعنی کہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا ہے، یہ نہیں ہو. اور یہی معاملہ حدیث کی سند کے آخر تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا گیا ہو، یعنی کسی صحابی تک جائے گا پھر صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسی طرح عدالت بھی اس کی ایک صفت ہے. حدیث کو بیان کرنے والا ہر راوی اس وقت عادل قرار پائے گا جب وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس میں کوئی بدکرداری نہ پائی جاتی ہو، اور معاشرے میں وہ قابل عزت بھی سمجھا جاتا ہو. یہ بھی دیکھتے ہیں. پھر ضبط، حدیث کو بیان کرنے والا ہر راوی حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو، یہ حفاظت خاصینے میں محفوظ رکھی گئی ہو یا کسی کتاب پر یا کسی ڈائری پر، لیکن یہ پتا چلے کہ جو اس نے سنا اس کو محفوظ رکھا ہے، چاہے اپنے حافظے کی بدولت یا لکھا ہوا ہے. اور حدیث شاذ نہ ہو، یعنی کسی اور حدیث کے خلاف نہ ہو، کسی اور مستند حدیث کے خلاف نہ ہو اس کی بات، اگر اس میں اختلاف آ گیا تو پھر تو وہ شاذ کہلائے گی. اور اس میں کوئی علت نہ پائی جائے کہ حدیث بظاہر تو صحیح معلوم ہوتی ہے مگر اس میں کوئی مخفی خامی لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس میں یہ علت ہے، اس سے حدیث کی صحت مشکوک ہو جائے، ایسی کوئی بات نہ ہو. اگر یہ سب باتیں ہیں تو یہ حدیث صحیح کہلاتی ہے، یہ حدیث کی سب سے اعلی قسم ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حدیث اس طرح کی ہوگی جس کو صحیح کہتے ہیں تو یہ حجت ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے. کہ جب ایسی حدیث ہو جس کو صحیح کہا جاتا ہے، تو صحیح تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے حدیث سے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو حکم ہے وہ ہے کس نوعیت کا. ہر حکم ایسا نہیں ہوتا، بہت سے حکم شفقتن بھی ہوتے ہیں، جیسے باپ بیٹے سے کہے سو جا بیٹا وقت پہ سو جا, شفقتن ہے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سو ہی جائے سب کام چھوڑ کر, شفقت والا حکم ہوتا. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے حدیث شریف کا جس کو حسن کہتے ہیں. حسن میں ساری وہ خصوصیات ہوں گی جو صحیح میں ہیں. تو حسن جو احادیث ہیں وہ بھی لیکن صحیح کے طریقے کی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ذرا سی چیز ہوتی ہے جو صحیح سے ذرا سی مختلف ہوتی ہے. صحیح میں جتنی شرطیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ذرا سی پوری نہیں ہوتی, باقی سب ٹھیک ہوتی ہیں. تو ان حدیثوں کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے جو حسن ہے. وہ حدیث جس کی سند میں یا تو اتصال نہیں ہے, ایک راوی نہیں ہے, یا راوی کوئی ہے جو عادل نہیں ہے کسی وجہ سے, یا اس کا حافظہ کسی کا بہتر نہیں ہے, قابل اعتماد نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ حدیث پھر ضعیف کہلاتی. اور ضعیف میں موضوع میں بہت فرق ہے, یاد رکھیں. موضوع گڑھی ہوئی حدیث ہوتی ہے, اور ضعیف یہ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کمی ہوتی ہے اس کے اندر. ایسا مطلب نہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں تو آئی کہاں سے وہ, اور تب کتابوں میں لکھی ہوئی کیوں ہے؟ اس کو موضوع کی طرح سے سمجھنا غلط ہے نا. موضوع احادیث بالکل الگ ہے. تو یہ سمجھنا کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ یہ موضوع حدیث, یہ تو غلط ہے, بالکل غلط ہے. ضعیف احادیث ہم جگہ پہ احادیث ہیں, اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو ضعیف احادیث ہی بہتر ہے, اسی سے کام چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ متعدد جب احادیث ہو جاتی ہیں ضعیف, تو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ پھر ان کا درجہ زیادہ لیا جاتا ہے. تو یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی, یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں. اس کے بارے میں ہے کہ اس حدیث شریف میں طالبین کے لیے, جو طالب ہیں اللہ کے, ایک نہایت کارآمد دستور العمل بیان ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ تمام مومنین سب طالب ہیں اللہ کے. والذین آمنوا اشد حب اللہ, کوئی بندہ ہو اور اللہ کا طالب نہ ہو تو وہ مومن کہاں سے ہوا؟ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایک ہی طلب کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, میرا رب مجھ سے راضی ہو. یہ چیز ایک ہونی چاہیے اس کے پاس, یہی تو ایمان ہے. والذین آمنوا اشد حب اللہ. اس نے فرمایا حضرت حکیم المد نے یہ حدیث شریف نقل کر کے کہتے ہیں اس میں طالبین کے لیے ایک نہایت کارآمد دستور العمل بیان ہوا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ طالب تمام مومنین ہیں, اس لیے وہ دستور العمل تمام مومنین کے لیے ہوگا. کیونکہ ایمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی طلب میں لگا رہے. اس لیے سبھی مومنین طالب ہیں. جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا طالب. تو ایک تو اس حدیث شریف میں لفظوں کا مدلول ہے کہ لفظوں سے معنی کیا نکلتے ہیں, اور دوسرا ایک غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. ظاہری لفظوں کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدھا شعبان ہو جایا کرے تو روزہ مت رکھا کرو. یہ تو الفاظ سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے, اور ترجمے کا یہ حکم تو متعلق شعبان کے ہے. مطلب یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں. اور اس لا تصومو میں, کہ روزہ نہ رکھو میں, فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ نہیں تحریمی نہیں ہے, یعنی اس کے منع کرنے سے یہ حرام نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس سے یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں کا علم کتنا ناقص ہے. اس میں کیسی کیسی چیزیں ہیں, علوم دینیہ ایسی معمولی چیز تھوڑا ہی ہے. اب دیکھیے, آپ لا تصومو سے بظاہر تو لگتا ہے کہ منع کر دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزے شعبان کے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اس لا تصومو میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ ارشادی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ غور سے دیکھا جائے تو اس میں نصف شعبان کے روزے کے جواز کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ فرما رہے ہیں کہ اذن تصف شعبان فلا تصوم, مطلب یہ ہوا کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اب روزہ مت رکھو. تو نصف شعبان تو ابھی ہوا نہیں ہے 15ویں شعبان کو, اس لیے اس میں روزہ رکھنے آتا ہے. تو اس حدیث شریف سے بھی, گرچہ کہ یہ منع شفقتن کیا گیا, لیکن پھر بھی اس میں نہیں آیا, یہ 15 شعبان اس میں بھی نہیں آیا. مطلب یہ ہوا کہ جب نصف شعبان ہو چکے تو روزہ مت رکھو, اور نصف شعبان ہو چکنے کا تحقق یوم وسط کے گزرنے سے ہوتا ہے, نہ کہ اس سے پہلے. تو آگے کو روزہ رکھنے کی نہیں ہوئی, یعنی منع کیا گیا آگے کا روزہ، 15 کے بعد کا روزہ، اور اس سے پہلے کو منع نہیں کیا گیا. اور نصف سے پہلے میں خود نصف شعبان کا دن بھی شامل ہے، تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ 15 شعبان کے روزے کو منع نہیں کیا گیا. جب یہ جائز ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جائز تو ہے، اب یہ مستحب ہے یا صرف محض جائز ہے؟ تو اس کا فیصلہ حدیث شریف سے ہوتا ہے. اس لیے دوسری دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسرے دلائل سے معلوم ہوا کہ نصف شعبان کا روزہ حکیم الامت فرما رہے ہیں مستحب ہے. اب آج کل ان سے زیادہ علم رکھنے والے کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن بتایا کریں، لیکن ان کے حساب سے یہ روزہ مستحب ہے. تو اب شعبان میں تین جز ہیں، ایک خاص یوم نصف شعبان، اور دوسرا اس کے قبل، اور تیسرا اس کے بعد. تینوں کا حکم جدا جدا ہے. نصف سے قبل کا روزہ تو جائز ہے، یعنی بلا استحباب اور بلا کراہت، جیسے اور ایام کے روزے ہیں ویسی اس کے شروع کے 14 دن کے روزے ہیں، ان میں کوئی تخصیص نہیں. ہاں، روزہ رکھنے سے ثواب ملے گا اور نفس سے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنا ان دنوں میں جائز ہے. اور دوسرا جز خاص نصف شعبان، جس کو 15 تاریخ کہتے ہیں، اس کا روزہ مستحب ہے. اور تیسرا بعد نصف، اس میں روزے کی نہیں ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، گو ارشادی منع ہے. حدیث میں نصف شعبان کے روزے کی فضیلت کے ساتھ 15ویں رات کی بھی فضیلت آئی ہے، اور 15ویں رات سے مراد وہ رات ہے جو 14 تاریخ گزر کر آتی ہے. اب شعبان کے بارے میں، خود شعبان کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں، میں صرف ان کو عرض کر دیتا ہوں، یوں تو اور بھی روایات ہیں. جو صحیح روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے. آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے، اور کہا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ. اور 15 شعبان کے بعد کے جو روزے کو منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود رکھتے تھے، لیکن ہمیں منع کیا کہ اگر تم رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے تو رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، اس لیے منع کیا شفقتاً. کسی میں قوت ہے تو رکھے. اور ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اتنے دن روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت روزے رکھے، اور آپ اتنے دن روزہ نہ رکھتے کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت دن روزہ نہیں رکھا. دونوں طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے دیکھا. آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند دن کے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مہینوں میں سے شعبان میں نفل روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا. بھائی، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی استطاعت کے مطابق. ہر ایک یہاں تو ذرے سے میں رمضان کے روزے ہی گزر جائیں خیر و عافیت سے، جس کی جتنی قوت ہے، جس میں جتنا دم ہے، اتنا رکھو. اور وزن کم کرنے کے لیے رکھو گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کہیں ریا کا گناہ نہ ہو جائے. روزہ تو رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سب سے اہم چیز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ سب مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح حدیث. یہ تو ہو گئی وہ روایات جو بالکل صحیح ہیں، حدیث شریف کا جو وہ ہے درجہ، اس میں صحیح کے درجے میں. اب ایک حدیث شریف اور ہے جو حسن ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو دیکھیے، اتنی حدیثیں تو شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہیں، اور اس میں کوئی حدیث ضعیف کو شامل نہیں کیا. اب شب برات، شب برات کے بارے میں بالکل صحیح حدیث ہے اور ایک حسن حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ خاص توجہ ہے، یوں تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں اور ہم کو سب معلوم ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، نہ شب قدر میں بخشا جائے گا. یہ حدیث شریف تو صحیح کے درجے کی ہے اور ایک حدیث شریف حسن. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کرتے ہیں. یعنی جب تک وہ بغض اور کینہ ختم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. یہ وقت ہمارے ہاں ہمارے پاس ہر سال اللہ میں بھیجتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف، دلوں میں کسی سے کینہ یا بغض نہیں رکھنا چاہیے. اور ابھی بتاتا ہوں کینہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو اب شب برات کی، یہ تو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن ضعیف احادیث کثرت سے ہیں، ان کو بھی سن پڑھ لیتے ہیں. جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو یہ پکار لگانے والا پکارتا ہے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، بس نہیں کوئی سوال کرتا کسی چیز کے بارے میں مگر اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، سوائے اس عورت کے جو زنا کرتی ہے اور مشرک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قبیلے کی بکریوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس استغفار کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں اور اہل بغض کو، کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. اور راشد بن سعد سے نصف شعبان کی رات کے بارے میں مرسلن مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ملک الموت کی طرف وحی کرتے ہیں، موت کا جو فرشتہ ہے، کہ وہ ہر اس جان کو قبض کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں قبض کرنے کا ارادہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، یعنی بستر کے پاس نہیں پایا، تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقی مدینے کا قبرستان تھا اس میں موجود تھے. بس آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی بڑی رات آ رہی ہے، ایک چیز پہ اٹکی ہوئی ہے، دل سے کینہ نکال دو اور شرک کی باتیں بھی نکال دو، اس کا بھی جائزہ لے لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے. اس سے اور شدت ہوگی، کینہ رکھنے والوں کا ذکر اس کے ساتھ فرمایا جو ناحق قتل کرنے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے، اس رات میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق نازل کیا جاتا ہے. بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی، ان کے اعمال تو بہترین ہیں، نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، ہاں میں بھی، سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. اور آپ نے یہ کلمات بھی 3 بار فرمائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات مشرک اور کینہ پرور کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا، اور نہ ہی قطع رحمی کرنے والے کی طرف، اور نہ ہی اپنا تہمت تخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف، اور نہ ہی والدین کے نافرمان کی طرف، اور نہ ہی ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے کی طرف. یہ رات آ رہی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کا نام شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات ہے. اور اس میں آپ نے سن لیا کہ بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس رات میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اس کو رزق دوں، مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں وغیرہ. اور ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ قومو لیلہا وسومو انہارہا، کہ اس رات میں عبادت کرو، اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اس حدیث شریف کو یہ لوگ ضعیف بتاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضعیف ایسی ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی چیز اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ ایسی ہی ہے جیسے صحیح. ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو جو حکم نکالنے والے ہیں، اس سے کوئی حکم نکلے، یہاں ہم حکم تو نکال ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو عبادت کی عبادت کر رہے ہیں، نفل عبادت کے کرنے کے لیے منع تو نہیں کر رہی ہے حدیث شریف، بلکہ آپ کو اور ترغیب دلا رہی ہے. تو یہ فیصلے کی رات ہے، پورے سال بھر کے فیصلے کی اس رات میں تحدید ہوتی ہے کہ کون کون پیدا ہوگا، کون کون مرے گا، اور کس کس کو کتنا کتنا رزق ملے گا. اب یہ تمام احادیث سے جمع کیا ہے کسی نے کہ کن لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اور وہ ایسے لوگ 14 عدد ہیں. نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والے. اپنے عقائد کو صحیح کرو، کسی میں قدرت نہیں، کسی بزرگ میں قدرت نہیں، کسی شخص میں قدرت نہیں، خود اپنے اندر تمہارے اندر کچھ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ وظائف پڑھ لی تو میرے اندر ایک اثر آ گیا، مسمرزم آ گیا اور ہپناٹزم آ گیا اور ادارے کیا آ گیا. سب شرک ہے. آج کل زیادہ تر جو تعویذ گنڈے ہیں وہ بھی شرک ہیں، زیادہ تر الٹے سیدھے جو وظیفے ہیں وہ بھی تقریباً شرک تک پہنچتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی تاثیر ہے. ارے بھائی، وظیفے تو اللہ تعالیٰ کو بلانے اور پکارنے کا طریقہ ہے. جب اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے تو ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے، اللہ تعالیٰ فرمائے مجھ کو میرے اچھے ناموں سے پکارو، بس ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، اس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس ان خود ہمارے اس وظیفے میں اثر آ جائے گا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو گویا قبضے میں کر لیا. نعوذ باللہ. شرکیہ عقائد کو ختم کرو، دماغ سے نکالو. کسی میں کو قدرت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قدرت نہیں، وہ بے بس ہے، تو کسی اور میں کیا قدرت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ اپنے چچا کو چاہتے تھے مسلمان کرنا، ہوئے، حالانکہ محبت بھی کرتے تھے، کیا کیا نہیں کیا. تو کسی میں قدرت کوئی نہیں ہے، تو کسی کے یہ تو شرکیہ عقائد کو تو بالکل ختم کر دو. اور بتایا کہ اس کی ایک شکل یہ آتی ہے کہ وہ بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ خود میرے اندر قدرت ہے، یہ تو سب سے بڑا شرک. تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ڈانٹنا، گرجنا، کیوں ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ بیوی کے خدا ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ کمزور ذات کے اوپر ڈانٹتے ہو، ڈپٹتے ہو، گرجتے ہو، برستے ہو، کیوں؟ کیا قصور کیا اس نے؟ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنا. دین کے لیے کینہ اور دشمنی تو الگ چیز ہے، کافر سے. نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا. نمبر 4، زانی اور زانی. ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے زنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھیں زنا کرتی. اور دیکھیے ایک بات اور سمجھیے، نامحرم کو دیکھنے پہ لعنت آئی ہے، دیکھنے والا بھی ملعون ہے اور جس کو دیکھا جائے وہ بھی ملعون ہے. تو جب لعنت جب آ گئی، اب تمام اچھائیوں سے وہ محروم ہو گیا تو شب برات میں اس کو کچھ نہیں مل سکتا. ملعون کو نہیں ملے گا, ملعون کو کچھ نہیں ملے گا. ایسی تمام چیزیں جو جس میں لعنت ہے اس سے بچو. اس میں ایک یہ ہے کہ اپنی نظر کو نہیں بچانا, اور رشتہ داری توڑنے والا, بہن ہیں, بھائی ہیں, چچا ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, سب رشتہ دار ہیں, صلہ رحمی والے, ان سے تعلق توڑ لیا. ایسے شخص کی تو کہیں بھی دعا قبول نہیں ہوتی, شب قدر میں بھی نہیں قبول ہوتی. اور ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا, کیا ملتا ہے اس سے تم کو؟ ملا کہلاؤ گے, اس سے ڈرتے ہیں, سبحان اللہ. اور اس کے لیے اپنی ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو, نہ عبادت قبول ہو. دماغ کو جب شیطان خراب کرتا ہے تو ایسا خراب کرتا ہے. اور اب عورتوں کا الٹا ہو گیا ہے. پہلے مردوں کو یہ تھا, ابھی بھی ہے, کہ اگر ٹخنے سے اوپر پیجامہ آ جائے گا تو کہیں میں ملا نہ کہہ رہا ہوں, تو بڑا سنبھال کے وہ اس کو نیچے کرتے ہیں. اور عورتیں اب ٹخنا کھول رہی ہیں, کہ اگر ٹخنا کھلا نہیں ہوا تو ہم دقیانوسی سمجھے جائیں گے. یہ ہو گیا, لباس اسی طرح کا عورتوں کا ہو گیا, حیا ایک دم ختم ہو گیا, چست لباس. پہلے تو عورتوں کی ٹانگوں کا حساب کتاب نظر نہیں آتا تھا, اب ہر عورت کی ٹانگ دیکھ لیجیے کس سائز کی, شرم ہی نہیں آتی, شرم ہی نہیں آتی. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, یہ نمبر 7 ہے. اور نمبر 8, شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے نشہ کرنے والا. اور نمبر 9, کسی کا قاتل. اور نمبر 10, جبرن ٹیکس وصول کرنے والا. اور نمبر 11, جادوگر. اور نمبر 12, ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا. اور نمبر 13, ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا. اور نمبر 14, موسیقی, طبلہ, باجا بجانے والا. یہ 14 آدمیوں کا پتہ چلتا ہے حدیث شریف سے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اب اس میں سب سے اہم جو ہمارے لیے ہے, ایک تو شرک ہے, شرک کو ضرور دیکھ لو بھائی, کسی میں کوئی قدرت نہیں, اچھی صرف اللہ تعالی, انہی سے مانگو, بس ایک وہی دے سکتے ہیں. اپنے اندر بھی کچھ قدرت نہ سمجھو. اپنے اندر کیا قدرت سمجھتے ہو؟ بے بس سمجھو, عاجز رہو. یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوتا ہی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, سب رکھا رہ جاتا ہے. ابھی میں سنا رہا تھا ایک فلسطینی کا, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا دوست ایک فلسطینی, اس نے خط لکھا ہے. اس کی ماں کا آیا میسج کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غزہ میں ہے, ایک ہاسپٹل میں ہے, اور ہاسپٹل کا محاصرہ کر لیا ہے, کھانا بھی ختم ہو گیا ہے, دعا کرو کہ اس کی نجات کس طرح سے ہو جائے. نہ اندر آنے دیتے ہیں, نہ باہر جانے دیتے ہیں. اندر ظاہر ہے کھانا وانا سب ختم ہو چکا ہے. اب اس کا جو کچھ بھی اس کی ایمبیشنز تھے, انویسٹمنٹ تھا, مکان تھا, گھر تھا, کیا تھا, سب ختم. اور اس طرح کی مصیبتوں میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. پھولو نہیں, نعمتوں کے اوپر اتراؤ نہیں, ڈرتے رہو. جو ڈرتا رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فضل فرماتے. اب یہ جو ہے کینہ, جس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے, اس کو عربی زبان میں حقد کہتے ہیں, بڑی حاس ہے. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, قال اللہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, یعنی اختیار کرو معاف کرنے کو. معاف کرنے کا حکم ہے کہ دیکھو معاف کر دیا کرو, کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو کیا کرو, معاف کر دیا کرو. معاف نہیں کرو گے تو کینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا تباغضوا, متفق علیہ. دیکھو کینہ مت, بغض نہ رکھو. اب یہ ہوتا کیسے, کینہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کینہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی تنگ کرے, آپ کا کوئی حق مار دے, اور آپ کو بدلہ لینے کی قوت نہیں ہے, تو دل میں ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے. اس کو حقد یعنی کینہ کہتے ہیں. علاج کیا ہے بھائی؟ جو ہے نا, یہ تو سلوک ہے, سلوک میں تو علاج ایسے ہی ہوتا ہے. سوچ کا گناہ ہے. گناہ کس چیز کا ہے؟ سوچ کا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں اس کو نہیں معاف کروں گا. ٹھیک ہے نا, سوچ کا گناہ ہے نا, اور تو کہیں ہے نہیں. کہیں اس کی مٹیریل کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے, صرف آپ کی سوچ ہی کے اندر ہے جو کچھ ہے. تو اس کا علاج سوچ ہی سے ہے. علاج لکھا ہے کہ اس شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل جول شروع کرے. گو بتکلف سے, کیونکہ دل تو ذبح ہو جائے گا لیکن اس کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے. چند روز میں پھر کینہ دل سے نکل جائے گا. تو یہ تو شب برات کے بارے میں بہت ہی اہم بات ہو گئی کہ اصل چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ تو یہ کرنی ہے. لوگ عبادت میں جاتے ہیں لیکن عبادت کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیجئے. انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تو اگر اپنی عبادت دو رکعت نفل بھی تم کو قبول کروانی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا, یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو. جب تک دل میں تمہارے نافرمانی کے ارادے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارادے ہیں, کہاں سے تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کہاں سے تمہاری عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے نا, دھوکے میں ہے, ہم سب دھوکے میں ہیں. تو پہلی چیز جو کرنے کی ہے شب برات کے لیے اور پھر رمضان کے لیے, وہ یہ ہے کہ دل سے گناہ کے ارادے نکالو, گناہ کو گناہ سمجھو, اور ہرگز یہ دل میں ارادہ نہ رکھو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی, کیوں کریں گے؟ کرو گے تو بھگتو گے. یہ ہے اصل چیز کرنے کی. اپنے اعمال کا جائزہ لو, کہاں کہاں ہم گناہ کرتے ہیں. غصہ تو بہت عام ہے, غصہ تو ایسا عام گناہ ہے کہ بالخصوص یہ داڑھی والے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, اور پھر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس نے ایسے کیا, اس وجہ سے میں نے غصہ کیا, اس سے گناہ کیا ختم ہو جائے گا؟ غصے کے لیے کوئی عذر اللہ میاں کیا قبول نہیں. اچھی طرح سمجھ, غصے کے اقتضا پہ عمل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نحوست لاتا ہے, نحوست لاتا ہے. جس گھر میں غصہ کیا جائے گا اس گھر میں نحوست دیکھ لیجیے آپ جا کے. سب کچھ ہوتے ہوئے لطف زندگی غائب. کیا ہے یہ نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟ غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں کسی. اب رہی یہ بات, اس کو سمجھ لیجیے کہ ہمیں اصل کام جو کرنا ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے, دل سے کینہ نکالنا ہے, شرک کی بات ہو وہ نکالنا ہے. لیکن اس شب میں آپ کریں کیا؟ سوال یہ ہے. ہمارے حضرات تو بہت اللہ والے تھے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب وغیرہ, یہ تو پڑھ لکھ کے رکھتے تھے اس رات میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مشغول رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. لیکن اس رات کے بارے میں کوئی عبادت منقول نہیں ہے, سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. یعنی کوئی اپنی طرف سے فرض مت کر لیجیے کہ اس طرح کی نماز پڑھو یا اتنی رکعتیں پڑھو, اس طرح کی کوئی چیز حدیث شریف میں کہیں نہیں آئی ہے. باقی بزرگوں سے کچھ خاص عبادات منقول ہیں اگر اور کسی نے سن لیا, مثلا بعض مریدین کو کہیں گے بھائی اتنے نوافل پڑھ کے پڑھ لینا, تو اس میں انہوں نے اس خاص مرید کی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ چیز ہو جائے گی, اس کو 100 رکعت نفلیں پڑھنے کو کہہ دو تو اس میں لگا رہے گا, ورنہ ادھر ادھر سوچے گا, گڑبڑ کرے گا. اس طرح سے کوئی مصلحت تن اس کو عبادت میں لگے رہنے کے لیے بتا دیا تاکہ اس کے لیے رات کو جاگنا آسان ہو جائے. کیونکہ جب تک معین کر کے نہیں بتلایا جائے گا وہ آدمی کام نہیں کر سکتا. اگر شیخ نے بتا دیا کہ میں 50 رکعت پڑھنی ہے تو 50 رکعت ضرور پڑھے گا, اور ورنہ غیر معین ہے تو وہ نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے. اس لیے بزرگوں نے ایک مناسب طریقہ تجویز کر کے باعث کو بتا دیا, اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے مریدوں میں جاہل زیادہ تھے. کیونکہ عالم اول تو جاہلوں کی نسبت ہوتے ہی کم ہے, زیادہ تر تو جاہل ہی ہوتے ہیں, اور دوسرے یہ جو عالم حضرات ہیں یہ مرید بھی نہیں ہوتے کسی کے, کیونکہ خود ہی عالم ہیں. وہ اب ہونے لگے ہیں, مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مولوی درویشی کے خلاف ہیں. مولوی درویشی کے خلاف نہیں ہوتے, مگر وہ کسی کو درویش کم سمجھتے ہیں, جو خود اپنے کو ہی درویش سمجھتے ہوتے ہیں, اس لیے وہ مرید بھی نہیں ہوتے. بہرحال جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس رات میں یہ عبادت جو کسی سے سن لی وہ متعین ہے, سو یہ غلط ہے. اور سن لو, جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وہ عبادت جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور حضرت حکیم نے لکھا بدعت ہے یا زندقہ ہے, گمراہی ہے. تو یہ لوگ نکال لے رہے ہیں, ایسی چیزیں جو ہم نے نہیں سنی وہ نکال کے لا رہے ہیں, اور بڑے تعریف بتا رہے ہیں یوں کر لو, مجھے سنت نہیں ہے. عبادات میں تو سنت ہونا ضروری ہے. باقی بزرگوں کی طرف ہمیں حسن ظن ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بتلایا, بلکہ انہوں نے کسی شخص کی مناسبت کے لحاظ سے اس کے لیے ایک خاص طریقے کو تجویز کر دیا. خوب سمجھ لو اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں. حضرت حکیم الامت نے اس پہ اتنی تاکید کی ہے. خواہ واس سنو یہ بھی عبادت ہے, خواہ نوافل پڑھو یہ بھی عبادت ہے, خواہ تلاوت کرو, تم کو اختیار ہے. اور جو یہ فرمایا کہ سومو انہا رہا کہ صبح میں اس کے دن میں روزہ رکھو, یہ بھی استحبابی ہے, یعنی روزہ پندرہویں کا مستحب ہے, فرض و واجب نہیں. اور قومو لیلہا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہو گئی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو. اور آپ نے سن لیا حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, جس قسم کا نزول ان کے مطابق ہے. اب ایک اور بات کی طرف فرماتے ہیں کہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس رات میں فضیلت ہے, شب برات میں اس کی فضیلت ثابت ہے, حدیث صحیح ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک اور بات ہے کہ جس رات میں فضیلت ہوگی اس میں معصیت یعنی گناہ بنسبت دوسرے اوقات کے بہت شدید ہوگا, اس کی شدت بہت بڑھ جائے گی. جیسے مکان کا حکم ہے کہ ایک گناہ باہر کرے اور ایک گناہ کوئی مسجد میں کرے اور ایک گناہ کوئی نعوذ باللہ حرم شریف میں کرے. اور آج کل انا للہ و انا الیہ راجعون, بے حیائی سے عورتیں چہرہ کھولے گھوم رہی ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے کی اس کا بھی خیال نہیں, دھکا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, جائز کہاں ہے؟ سب گناہ ہے. کسی دوسرے کو شخص کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے, اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. اسے تو اچھا ہے کہ آدمی نہ کرے طواف, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور عورتیں مردوں سے ٹکرا رہی ہیں, کیا ضرورت ہے ان کو ایسا طواف کرنے کی جسے مردوں سے ٹکر ہو رہی ہو؟ اور اگر تم کہو کہ نہیں ہم بچ جائیں گے, کر کے دکھاؤ, دیکھیں کون بچ سکتا ہے. ہاں اوپر اوپر کرو گے ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا طواف تو ٹھیک ہے, دور دور رہ کے. تو فرما رہے ہیں کہ جس طرح مکان کا حکم ہے اس طرح زمان کا حکم ہے. ایک گناہ معمولی جگہ پہ کرنا, ایک مسجد میں کرنا, تو مسجد میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے. اسی طرح ایک تو گناہ کرنا دوسرے اوقات میں اور ایک متبرک اوقات میں, مثلا رمضان شریف میں گناہ, یہ بنسبت دیگر ایام کے بہت برا ہے. اور یہ رات بھی متبرک ہے, تو اس میں بھی گناہ اور اوقات اور دوسرے اوقات سے اشد ہوگا. اور جو گناہ اس رات میں کیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو کہ برنگ عبادت نہیں ہے, اس کا برا ہونا تو ظاہر ہے, جیسے رات میں آتش بازی, تو یہ تو بالکل گناہ ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. اور دوسری قسم معصیت وہ ہے جو برنگ عبادت ہے, وہ بدعت ہے. چنانچہ اس رات میں ایک بدعت عوام میں جاری ہے, گرچہ ہمارے ہاں نہیں مگر بعض بڑیاں اب بھی جاری کیے ہوئے ہیں, جیسے حلوہ. اور چونکہ بدعت میں مزہ بہت ہے اس لیے تعویلیں کر کر کے اس کو جائز کرنا چاہتے ہیں اور منع کرنے سے مانتے نہیں. غرض چونکہ اس کے اندر لطف ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے, لیکن ہے بدعت. اس لیے چونکہ بدعت بھی ایک معصیت ہے, تو اس شب بار برکت میں ان معاصی کا ارتکاب اشنا ہوگا, یعنی اقبہ ہوگا, زیادہ ہوگا, شدت ہوگی, یعنی گناہ زیادہ ہوگا. بہرحال دین میں نہایت سہولت ہے اس کی, رات کو جو ہے پورا جاگنے کا بھی, حضرت نے منع فرمایا مجھے, حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے, پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں, معمول سے تھوڑا زیادہ کر لو بس کافی. اصل مقصد تو گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ کے تم سو جاؤ تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے, اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری حاجتیں پوری کریں گے. اصل تو گناہ چھوڑو, کینہ دل سے نکالو. صاحبو دین میں نہایت سہولت ہے, کام اس طرح کرو کہ نشاط رہے, چستی رہے, اگر نشاط نہ ہو تو اس کی تدبیر کرو. لیکن عمل کو مت چھوڑو, بلکہ عمل میں جو چیز آڑے آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی تدبیر کرو. تو عمل کرنے والوں کے لیے بتایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, کہ اب تم ایسا نہ ہو کہ اتنا عمل کر دو شعبان کا روزہ رکھتے رکھتے رمضان کے قابل نہ رہو. اس لیے اب اس سے ایک اور چیز نکالی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ دیکھو اس سے پتا چلا کہ نفس پر زیادہ تشدد نہ کرنے کا حکم ہے, ورنہ کیوں منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روزہ رکھنا تو بہت اچھی بات تھی لیکن منع کر دیا. فرما رہے ہیں کہ دیکھو نفس پر زیادہ تشدد مت کرو, بلکہ رمضان سے پہلے اس کو راحت سے رکھو. اور تشدد کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو زیادہ کاوش کرتا ہے اور خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے, اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ایسے مجاہدات کے مجھ کو ابھی تک ثمرات کیوں نہیں ملے, حالانکہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں. گویا اپنی عبادت پر اس کو ناز ہو جاتا ہے, یا پھر شیطانی وساوس کو وہ ثمرات سمجھنے لگتا ہے.
یہ بھی بہت ہوتا ہے.
ہرگز اس چکر میں مت آؤ جی. اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہارا دل نہیں لگتا تو تم کو کتنا ثواب ملے گا؟ دو گنا. قرآن شریف پڑھتے ہو تمہارا دل نہیں لگتا تو تم کو دو گنا ثواب ملے گا. وہ ہے نا اصل اس میں فائدہ ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے, اور یہ کہ پڑھ رہے ہیں بڑی لذت لے کر اور سمجھے کہ صاحب ہمارے اوپر تو کچھ الہامات وغیرہ آنے لگ گئے. تو کیا ہوا؟ وہ شیطان لے گیا اس کو. کس قسم کا الہام؟ لاہور ولا قوت. خود اپنی حالت دیکھو کہ گودرگو ہے یا نہیں. تو پھر خاص سمراٹ کا وہ منتظر رہتا ہے, اس میں دیر ہوتی ہے تو پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود ایسے مجاہدات کے مجھ کو اب تک سمراٹ کیوں نہیں ملے, حالانکہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں. گویا اس کو اپنی عبادت پر ناز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, اور اپنے آپ کو سمراٹ کا مستحق سمجھنے لگتا ہے کہ میری عبادت پر سمراٹ کا دینا گویا خدا کے ذمے ہو گیا. یہ عین کبر ہے. اور جو شخص اعتدال سے کرتا ہے وہ یہ خیال ہی نہیں رکھے گا کہ ہم ہیں نہیں, ہم تو بہت تھوڑی سی عبادت کی. میں یہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں جس پہ سمراٹ مرتب ہوتے, تو وہ تو سمراٹ کا خیال کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے. ایسا شخص پھر صرف اللہ کے فضل کا امیدوار ہوتا ہے. یا اللہ اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, اعمال تو ہے ہی نہیں. آخر میں فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے, اب رمضان کی تیاری کرو. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تم رمضان کی تیاری کرو. اصل مقصد اس سے یہ نکلتا ہے, ایک تو مطلب تو یوں نکلا جو الفاظ سے نکلا, اور دوسرا مدلول اس سے ہے کہ آج پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم رمضان کی تیاری میں لگو, دیکھو میں نے تمہارے روزے بھی چھوڑ دیے, تم منع کر دیا روزے مت رکھو. کیوں؟ تاکہ رمضان کے روزے رکھ سکو. تو رمضان کی تیاری کرو. شب برات اصل میں رمضان کی تیاری ہے. ابھی کینہ نکال دو, رمضان آنے والا, شب قدر آنے والی, وہاں بھی وہی سوال ہوگا. تو ابھی سے بن جاؤ, ابھی سے معصیت ترک کر دو, دل سے تمام ارادے گناہ کے نکال دو. یہ مت سمجھو ہم پاک ہیں. جائزہ لو اپنا, غصہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پھر کہاں سے پاک ہو؟ غصہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبر ہے, اور وہ کسی وقت گل کھلائے گا, کسی وقت کچھ اور گل کھلائے گا, کسی وقت کچھ اور گل کھلائے گا. جب غصہ بالکل قابو میں آ جائے, کہ غصہ ہوتا ہی نہیں بندہ, تب سمجھو کہ کبر کم سے کم مغلوب تو ہوا. ابھی کہاں سے مغلوب ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے بچے کو بھی مار دیا ایک تھپڑ. ارے منہ پہ مارنا جانور کو بھی جائز نہیں ہے, سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. تھپڑ مار دیا, ارے منہ پہ تھپڑ کیسے مار سکتے ہو جب جانور کو بھی جائز نہیں ہے؟ تو روزے کی تیاری کرو. اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے, اور شب برات اسی لیے ہے کہ ہم روزے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے لیے ایک روزے کی مشق 15-20 تاریخ کا ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہمت ہے تو اس میں جتنے بھی روزے رکھ سکو رکھ لو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. لیکن حسب حضور, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دیکھو حسب استطاعت, استطاعت کے مطابق, اس سے زیادہ نہیں رکھو. حاصل یہ ہے کہ روزے کے آداب سیکھو. ہاں, تو روزے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے روزے میں ایک تو ادب سب سے بڑا تو یہ گناہ نہ ہو, لیکن سب سے بڑا ادب جو روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے کسی وقت خالی نہ ہو. ورنہ روزہ کیا ہو؟ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہا ہے, بیکار باتیں سوچ رہا ہے, تو روزہ تو روزے کی پھر وہ بات, روزے کی روح ختم ہو جاتی. روزہ تو صرف اللہ تعالی کے حکم کے تحت دماغ کو لگائے رکھے, سوچ میں بس ایک اللہ تعالی کی یاد یوں ہو کہ اب کیا حکم, اب کیا حکم, اب جو ان کا حکم ہو. اگر ان کا حکم ہے کہ اپنے روپیے گن تاکہ زکات کا حساب لگا, تو روپیے گن, وہ بھی اللہ میں کا حکم ہے. جو بھی اللہ میں کا حکم ہے وہ کرو, تو دماغ اس پہ لگائے رکھو کہ اللہ میں کا حکم کیا ہے. اور معصیت کو سمجھو کہ جہاں ظاہری گناہ ہے وہاں باطنی گناہ بھی تو ہے. ہم نے ظاہری گناہ چھوڑ دیے تو کیا مطلب کہ باطنی گناہ بھی ختم ہو گئے؟ باطنی گناہ کے لیے تو ہر روز اپنے اعمال کا اور اپنی سوچ کا جائزہ لو, اپنی نیتوں کا جائزہ لو. روز کرو گے, روز کرو گے تو مہینہ دو مہینے کے بعد تم کو تمہارے گناہ کھلنے لگیں گے, پھر تم اپنے شیخ کو لکھ سکو گے. ابھی تو تمہیں پتا نہیں چلے گا, تم کہو گے کہ عجب ہے, لیکن تم کو حقیقت عجب معلوم نہیں ہوگی. یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے, ہوا میں ہوتا ہے. جب کوشش کرو گے, اپنے اعمال کا خوب جائزہ لو گے, ورنہ پھر اپنے کو پاک سمجھنے لگو گے. قرآن میں ہے, فلا تزکو انفسکم, اپنے نفس کو پاک مت بتاؤ, پاک مت سمجھو. انبیاء علیہ السلام تک اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتے تھے, ہم آپ پاک کیسے سمجھتے ہیں؟ آج کل یہی بہت ہے کہ جناب وہ سمجھے کہ ہاں ہو گیا. آغا پندارد کے دارد حاصل ہے, آغا سمجھا کہ جو حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا, بجز پندار ندارت حاصل، سوائے رسپندار حاصل ہوا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں. کہ روزے کے آداب سیکھو، باطنی آداب بھی سیکھو اور ظاہری آداب بھی سیکھو، اور عورتوں کو بھی سکھلاؤ. دیکھو اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری بیوی جو ہے جہنم میں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لیں گے، کہیں گے تم نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، تم بھی چلو. تو فائدہ کیا ہے؟ اپنے اولاد کو اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو حکمت عملی سے فتنہ فساد کیے بغیر جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کو دین کے اوپر رکھنا ہے، اور جو صریح گناہ ہے ان سے تو روک دینا ہے صاف. تو مرد کا ہے کہ وہ پھر کس قسم کے مرد ہو کہ اپنی بیوی کو گناہ سے نہیں روک سکتے، صریح گناہ سے نہیں روک سکتے. ہاں جو چیزیں صریح گناہ نہیں ہے ان میں زیادہ دخل مت دو. مثلا میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کے زمانے میں، وہ زمانہ تھا اتنے شاید پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس، اتنی فراوانی بھی نہیں تھی، اور یہ بچے جو ہے پیمپر استعمال کرتے تھے، اور میں پیمپر کا حساب لگاتا تھا کہ ایک پیشاب میں اس میں اتنا پتہ نہیں کتنے ریال کا پیمپر چلا جاتا ہے، اور میں اس کو روپیوں میں کنورٹ کرتا تھا. مجھ کو بڑی تکلیف رہی، لیکن اس کا مجبوری. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ بہت تکلیف دہ ہے، بچہ پیشاب کرے وہ بھی ایک چیز فری ہوتی تھی، وہ بھی اب فری نہیں رہی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز صراحتن گناہ نہ ہو اس بارے میں بیوی کو مت بولو. تو روزے کے آداب سیکھو اور عورتوں کو بھی سکھلاؤ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم من صائم سے حدیث شریف شروع ہوتی، یعنی بہت سے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے وہ ہیں کہ ان کی بھوک اور پیاس کی طرف اللہ میاں کو کچھ حاجت نہیں، اور آداب کے موافق اگر ختم کر لیا روزے کو، رمضان کے اور تراویح کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز روزہ دونوں شفاعت کریں گے تمہاری، بس اس شخص کے ساتھ دو محافظ ہوں گے عذاب سے بچانے کے لیے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دو محافظ سرکاری موجود ہوں تو کیا نجات نہ ہوگی؟ یہ ہے طریقہ نجات کا جو اصل مقصود ہے ہمارا. بہرحال میں پھر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ دیکھو اپنے باطنی گناہوں پہ توجہ دو، اور یہ ہر وقت جو موبائل کا استعمال ہے عورتوں کا خصوصاً، یہ تو بالکل ہی بیکار استعمال ہے، سو کم کرو. رمضان آ رہا ہے، ابھی سے کم کرو. شب برات رمضان کی ٹریننگ ہے، رمضان کی ٹریننگ ہے نا، رات کو عبادت کرو اس میں بھی رات کو عبادت ہوگی، اور دن کو روزہ رکھو اس میں بھی یہی ہوگا، اور دل و دماغ کو کینے سے اور تمام چیزوں سے صاف کرو. تو یہ تو بھائی اگر چاہتے ہو، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو بہت ہی زیادہ محرومی ہے اور خطرہ ہے. موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ موت آ گئی تو پھر جس کی دعا قبول نہ ہو، جس کی شب برات میں بخشش نہ ہو، کیسے بخشش ہوگی؟ اس کی عذاب کا شکار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم.